السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاہ کو سلام.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بار الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ملك درود بجاه عظمة محمد وآل محمد. روز شہادت ہے حضرت امام علی النقی علیہ السلام ہے. ان کے شیعوں میں ہمارا شمار ہو. روز قیامت ان کی شفاعت کے حقدار بنے. مل کر درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. ایزان محترم، سورہ مبارکہ توبہ، ارشاد رب العزت ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ آئے مجیدہ واشگاف الفاظ میں صادقین کے ساتھ شامل ہونے کا اور ان کے زیر سایہ تربیت پانے اور زندگی گزارنے کا اعلان کر رہی ہے. اور یہاں پر مکتب اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہاں صادقین سے مراد محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. چونکہ ایک جوا سال مرحوم کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے، چاہتا ہوں کہ پہلے ان کے خانوادہ مغموم و مظلوم کی خدمت میں تعزیت کے کلمات ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ اس جوا سال کی موت کو ان کے لیے صبر و تحمل کا ذریعہ قرار دے، اس کے درجات میں بلندی عطا کرے، اس کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت کرے. اور ہمیشہ کی طرح مجلس عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہے اور امام علی نقی کی شہادت کی مجلس بھی ہے. اس بنا پر کچھ جملے جو میں ہر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں عمدن ذکر کرتا ہوں اور میرے مخصوص جملے ہیں جن کا اعادہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر جب بھی ہم مجلس عیسیٰ علیہ ثواب کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مفہوم ابھرتا ہے، اور وہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کل تک کوئی ہمارے ساتھ تھا جو آج نہیں ہے. اس دنیا فانی میں سب نے جانا ہے اور کل ہم بھی دیر یا زود ان سے ملحق ہو جائیں گے. دوسرا جملہ جس کی ہمیشہ تکرار کرتا ہوں ہر مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں، وہ یہ کہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب دو کام انجام دیتی ہے. مجلس عیسیٰ علیہ ثواب اس مرحوم کے لیے ہے جو اس دنیا سے چلا گیا کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ ثواب ہو رہا ہے، اور جو مجلس میں آیا ہے اس کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت کا کام کر رہی ہے. کیونکہ جو عیسیٰ علیہ ہدایت کی منزل پر آئے گا وہی عیسیٰ علیہ ثواب کا کام انجام دے گا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. بس اس بنا پر لازم و ضروری ہے کہ ان مجالس سے اصال ثواب کا انعقاد کیا جائے اور اپنے مرحومین کو یاد رکھا جائے. اور بقول ہمارے استاد کے کہ آپ ایک قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے کے بعد آپ کا اور اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے, قرآن ختم ہو گیا, پڑھ دیا, اصال ثواب ہو گیا, آپ اپنے گھر کو چلے گئے, اپنی زندگی میں مصروف عمل ہو گئے. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, آپ مجلس میں آئے, آپ نے کوئی نیک کام مرحوم کی جانب سے انجام دیا, ٹھیک ہے, مثلاً یہی مسجد جو آپ آ رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں, انہی قدموں کو اپنے مرحومین کی نیت سے اٹھائیے. میں اپنے دادا مرحوم کی جانب سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں, میں اپنے والدہ یا والد مرحوم یا کسی بھی عزیز و اقارب کی جانب سے یہ قدم اٹھا رہا ہوں, کوئی نیک کام کر رہا ہوں, کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے جا رہے ہیں, یہ نیک قدم ان کی جانب سے اٹھائیں, خود بہت ثواب وہاں منتقل ہوتا رہے گا. اب جب آپ نے جب عمل انجام دے دیا, اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا, ثواب فرشتوں نے پہنچا دی, ایصال ثواب ہو گیا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اصل ایصال ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مجلس ایصال ثواب میں آؤ اور مجلس میں بیٹھ کر تمہارا کوئی عمل تبدیل ہو جائے, نیت کی اصلاح ہو جائے, اور تم محمد آل محمد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر کے اٹھو, تو اب یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے اور جو عمل کرو گے تو جب تک عمل کرتے رہو گے مرحوم کو ایصال ثواب ہوتا رہے گا. لہذا یہ مجلس ایصال ثواب جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو اپنے جوار حقیقی میں جگہ عنایت فرمائے, اس کے والدین جو حیات ہیں ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, یا چونکہ آج امام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے, لہذا چاہتا ہوں کہ قدر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی جائے کہ امام یازدہم کی زندگی میں کیا مشکلات تھیں اور امام کی حکمت عملی کیا تھی. آیا امام دشمن کے سامنے بے بس ہوتا ہے, مجبور ہوتا ہے, سلینڈر ہو جاتا ہے, کچھ کر نہیں سکتا, یا یہ کہ حجت اللہ ہونے کے اعتبار سے, معصوم ہونے کے اعتبار سے, علم لدنی رکھنے کے اعتبار سے, ہادی و رہنما پیشوا ہونے کی جہت سے امام کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے. یہاں پر ایک ابتدائی طور پہ ایک نقطہ عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد سے لے کر 12ویں امام تک کی جو آئمہ کی زندگی ہے, ہم تقریباً اس سے تاریکی میں ہیں. خود امام حسین علیہ السلام کی 57 برس کی جو حیات مبارکہ ہے, اس کے آخری 10 ایام ہمارے سامنے ہیں, اور ان 10 ایام میں سے بھی آخری شب اور آخری روز اور اس آخری شب اور روز کے کچھ واقعات ہمارے ذہنوں میں ہیں. شاید پورے اقوال اور امام کے خطبات بھی آخری دن کے اور آخری شب کے ہمارے کانوں میں اور ہمارے ذہنوں میں موجود نہ ہوں. خوب, یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی چھوڑ کر, پوری زندگی چھوڑ کر زندگی کے آخری 10 ایام میں, اس آخری شب و روز شب عاشور و یوم عاشور کے بعض واقعات اور بعض کلمات کو جانتا ہوں. تو آیا اس علم کے ساتھ کہ میں 10 روز میں سے بھی آخری شب و روز اور اس کے کچھ واقعات اور اقوال کو لے کر کونوا مع الصادقین کا مزاج قرار پا سکتا ہوں؟ خود یہ سوال ہے. خداوند عالم یہ جو فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیا اس کا کوئی ٹائم لمٹ ہے؟ اس کی کوئی میعاد ہے؟ اس کی کوئی مدت ہے کہ جناب جوانی سے بچپن سے جوانی تک ہو جاؤ, یا پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہو جاؤ, یا فلاں کوئی عزا اور سوگواری اور عزاداری کا دن امام کے ساتھ ہو جاؤ؟ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حکم کلی ہے, یعنی جہاں پر بھی تمہیں سچے ملیں ان کے ساتھ شامل ہو کر اپنی پوری زندگی ان کے نام کر دو. لہذا امام حسین علیہ السلام کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ امام حسین کی عظمت ہماری نظر میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ بہرحال عزاداری کے اعتبار سے, کربلا کی وابستگی کے اعتبار سے امام حسین کی خاص عظمت ہمارے ذہنوں میں ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں, اس لیے عمدنی مثال دی ہے. بقیہ ائمہ بھی اسی طریقے سے ہیں, شاید ان کے نام بھی سیکوینس اور ترتیب سے ہمارے بچوں کو یاد نہ ہوں. معذرت کے ساتھ اگر میں کسی بچے سے پوچھوں 12 ائمہ کے نام, 14 معصوم کے نام ترتیب سے بتاؤ, بہت کم جواب ملے گا. یہ کونوا مع الصادقین کا مزاج نہیں بن سکتے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الفاظ زیادہ اچھے، اللہ تعالی نے کہا چلو جی ان الفاظ کو اعوذ باللہ استغفر اللہ یہاں فٹ کر دیتا ہوں اس آیہ مجیدہ میں سورۃ توبہ کی، کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہم بھی یہ سمجھے کہ اللہ تعالی کے پاس الفاظ کی زیادتی تھی اور اللہ تعالی نے کہہ دیا خانہ پوری کے لیے. ہرگز نہیں. توجہ رکھے گا، یہ دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفاء لنا عند اللہ، یہ ہم ہر امام کے ساتھ ہر معصوم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کے پیچھے حقائق ہیں. خدا ان الفاظ تک ہمیں رکھنا نہیں چاہتا، خدا ان الفاظ کے پیچھے جو مفاہیم عالیہ مخفی ہیں، خدا ہمارے اذہان کو وہاں منسلک کرنا چاہتا ہے، وہاں پہنچانا چاہتا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، جہاں لکھا ہے میرا مقصد الف لام سین الف لام میم نہیں ہے، السلام عین لام یہ کب علیک السلام علیک ابا عبداللہ حروف تہجی کے ساتھ پڑھوں میں. یقیناً ابا عبداللہ کے پیچھے، السلام علیک یا امام حسین کے پیچھے ایک حقیقت پوشیدہ ہے. ائمہ چاہتے ہیں ہم ان حقائق تک پہنچیں، الفاظ کو دہرا کر، کتاب کو پڑھ کر، دعائے توسل کو پڑھ کر، ائمہ کی سیرت سے متمسک ہو کر ان حقائق تک پہنچیں کہ جن کے لیے یہ الفاظ اور تعبیریں در حقیقت ذریعہ بنی ہوئی ہیں. لیکن اگر ہم زیارت پڑھیں، دعائے توسل پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں اور پھر ان حقائق تک، ان مطالب تک، ان اسرار الہیہ تک ہمارے اذان منتقل نہ ہو تو مقصد پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کب ہو جاؤ، کہاں ہو جاؤ، کتنے ہو جاؤ، کتنے ہو تو کتنے ہو جاؤ، یہ کچھ نہیں ہے. ہو جاؤ جہاں تمہیں صادق ملے، وہاں پر در حقیقت اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد کا. اور بات آ گئی تو ایک نقطہ عرض کرتے چلوں کہ دنیا ایک کو صادق کہہ رہی تھی کہ وہ صادق و امین ہے، لیکن خدا نے کہا کچھ اور بھی صادق ہیں، جب ان سچوں کو ان سچے سے ملاؤ گی تو صادقین کا قافلہ بن جائے گا. تو میں یہ سوچ رہا تھا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عرب کے بدو، یہ کافر، یہ مشرک، یہ رسول اللہ کو 40 سال تک صادق امین کہتے رہے. صادق یعنی سچا، جس کی زندگی میں جھوٹ اور دروغ کا شائبہ نہ ہو. امین یعنی امانت دار. توجہ رکھیے گا، صادق سچا ہے، امین امانت دار. 40 سال کردار کو دیکھ کر عرب کے بدو، دشمن، خون آشام، جانی دشمن رسول اللہ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، عقیدے کے خلاف ہیں، مکتب کے خلاف ہیں، نظام کے خلاف ہیں، پیام کے خلاف ہیں، لیکن صادق امین کہہ رہے ہیں. میں سوچ رہا تھا آخر وجہ کیا ہے کہ خدا 40 سال تک ان مشرکوں سے، ان کافروں سے صادق امین کہلواتا رہا. تو میری سمجھ میں ایک نقطہ آیا، خدا کہہ رہا ہے 40 سال تک جس کو صادق و امین کہا، جس کے کردار کو دیکھ کر، جس کی رفتار کو دیکھ کر، جس کے عمل کو دیکھ کر، تم شب و روز اس کو محمد عربی کے نام سے نہیں بلاتے تھے، تم صادق و امین کے نام سے بلاتے تھے کہ یہ سچا بھی اور امانت دار بھی ہے. 40 سال تک اس لیے کہلوایا کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوگا اور غدیر خم کے میدان میں جب اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ آئے گا، تو جس کو 40 سال صادق و امین کہا ہے، تو اب اس کے ہاتھ میں اللہ کی امانت جو علی کے ہاتھ کی شکل میں دیکھ کر اس کی صداقت پر یقین لا کر علی کی ولایت کو قبول کر لینا. اس کو 40 سال صادق و امین کہلوائے تاکہ اسلام کے بعد اس کی صداقت پر شک نہ آنے پائے. جو دے اسے لے لے، جو نہ دے، جس چیز سے روکے اسے رک جانا. تو یہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ مجلس ادا جو امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی منعقد کی جا رہی ہے، یہ اس محبت کے آثار میں سے جو آئمہ سے ہمارے لیے لازم و ضروری قرار دیا گیا. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں چاہتا ہوں ایک تحقیقی انداز سے امام کی سیرت پہ گفتگو کروں کہ ائمہ کی حکمت عملی کیا تھی. اور اس سے قبل بھی شام میں جو مارٹن روڈ مجلس تھی، اس میں بھی میں نے مختصراً عرض کیا تھا، یا اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا. مل کے درود بھیجیے حضرت محمد و آل محمد پر. یہ کونوا مع الصادقین، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، ان کی سیرت کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ علم پر علم کو تبرکن چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے. اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے. آئمہ کے نام کہیں مل جاتے ہیں چاردہ معصومین کے، اس اپنے ہاتھ کو اس سے مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے. مجلس ادا کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، نظر کرتے ہیں، دسترخوان ہوتا ہے، مومن کو بلاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ محبت کی نشانیاں ہیں. کیا یہی ہے صرف یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ علامتیں ہیں اس محبت کی جو ہمارے آئمہ کے درمیان ہیں. اصل علامت کیا ہے ہماری ان کی محبت کی؟ ان کی اطاعت کی جائے. انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو امام کے ارشادات آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر ان حالات میں امام کی کیا حکمت عملی رہی ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خداوند عالم نے طے یہ کیا تھا کہ امام زمانے کا 12ویں امام تک کا جو زمانہ بہت تیزی سے طے ہو، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا جائے. لیکن بعد میں بدعہ حاصل ہوا اور پھر اس مدت کو طولانی کیا گیا، پھر امام کی غیبت صغرا اور کبرا آتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ طولانی سلسلہ شروع ہوتا ہے. لہذا امام حسین کے بعد جو آئمہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، وہ در حقیقت یوں کہوں کہ اتنا کھل کے نہیں. مثلا امام سجاد کی 35 سالہ زندگی جو کربلا کے بعد ہے، یوں کہوں کرفیو زدہ زندگی امام کی. امام کو اختیار نہیں ہے، امام کے سامنے مشکلات ہیں، لیکن امام ان تمام موانع اور ہرڈل سے مقابلہ کر رہا ہے، جنگ کر رہا ہے. کہیں صحیفہ سجادیہ کھول کر ہمیں زندگی کے اور طریقے اور آداب بتا رہا ہے، کبھی امام حسین پہ گریہ کر کے، کبھی ظلم کو بے نقاب کر کے. الغرض یہ کہ مختلف طریقے سے امام سجاد نے جو ہے وہ مختلف محاذوں پہ جنگ کی ہے. بنو امیہ کمزور پڑ رہے ہیں، بنو عباس قدم جماتے جا رہے ہیں. پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان درگیری اور جنگ کا زمانہ ہے، جب دو قبیلے دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. امام نے دیکھا کہ اب یہاں پر ضرورت اس امر کی ہے کہ میں جنگ میں حصہ بننے کے بجائے اپنے مکتب کی بنیادوں کو مستحکم کروں. یہی وجہ پانچویں اور چھٹے امام سے جتنی روایت منسوب ہے کسی اور امام سے منسوب نہیں ہے. اور آئمہ نے اتنی تگ و دو کی ہے، اتنی کوشش کی ہے کہ ہمارے مذہب کا نام بھی مذہب جعفری پڑ گیا. ان کے مثلا اہل تشیع کو گیا جعفری کہا جاتا ہے. چنانچہ پانچویں چھٹے امام کی زندگی میں یہ کام ہوا. ساتویں امام کی زندگی قدرے پھر مشکلات کا شکار ہے کہ امام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزر جاتا ہے. پھر آٹھویں امام کو مدینے سے خراسان بلوایا گیا ہے، ولی عہدی ہے، پھر ولی عہدی کے بعد شہادت ہے. پھر نوے امام کی زندگی 25 سال میں نوا امام ہمارا شہید ہو گیا، توجہ کیجیے گا. دسویں امام جو ہیں وہ 42 سال 41 سال کی عمر شریف ہے آپ کی. 8 سال کے تھے جب آپ جب منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں. 212 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 220 میں آپ کے والد ماجد کو شہید کیا ہے، 220 میں آپ امام بنے، اور 252 میں غالباً آپ کی شہادت ہوئی ہے. کل زندگی 41-42 برس ہے، جس میں سے 33 برس جو ہے وہ آپ کے امامت کے دور کے ہیں. کیونکہ ان کو اندازہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ 12واں ان کی نسل سے آنے والا ہے. یہ کاؤنٹ کر رہے تھے 12 خلافا کو، 12 خلیفہ قریش کو، 12 خلیفہ بنی جو بنی ہاشم سے تھے. انہیں علم تھا کہ وہ آ کے کیا کرے گا، لہذا اس کے لیے پہلے سے تیاری تھی. یعنی دشمن پہلے سے آماد و تیار تھا کہ کس طریقے سے آئمہ کی زندگی کا گھیرا تنگ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ساتویں امام کی زندگی تقریباً جو ہے وہ مشکلات کا شکار رہی، اور مشکلات میں ایک زندگی کا بڑا حصہ امام زندان اور جیل میں گزارتے ہیں. خوب، ایک یہ مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ امام رضا کا قدر بہتر ہے. امام کو موقع ملا، امام نے جو سفر کیا ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں، مدینے سے لے کر خراسان تک، یہ اس تمام علاقوں میں جہاں جہاں سے امام گزرے ہیں تشیع کا پیغام امام نے پہنچایا ہے، شیعت کا پیغام پہنچایا ہے. وہ حدیث سلسلت الذہب کے امام نے کہا میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے رسول اللہ سے، رسول اللہ نے جبرائیل سے، جبرائیل نے لوہے محفوظ میں لکھا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امین امین عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا. لوگوں نے کہا مولا کچھ اور بتائیے. امام نے کہا بے شرط ہے وہ شروط ہے، اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کی ایک شرط ہے، وہ انا من شروط ہے، اور مجھ علی رضا کو اس کی امامت کو قبول کرنا لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے مترادف ہے. واشگاف الفاظ میں امام رضا امامت کو پیش کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ در حقیقت امامت سے منسوب ہے. مولانا طارق جمیل کا ایک بیان میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جتنے کلمات استعمال ہوئے سب 12 ہیں, لا الہ الا اللہ وہ بھی 12 ہیں, محمد رسول اللہ وہ بھی 12 ہیں. میں نے کہا یہ تو آپ نے ہمارے دل کی بات کہہ دی, لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو اجاگر کرنے والے بھی یہی 12 ہیں اور محمد رسول اللہ کی ولایت و خاتمیت کو دنیا تک پہنچانے والے بھی یہی 12 ہیں. چنانچہ اس طریقے سے آئمہ کو کاؤنٹر کیا گیا ہے, آئمہ کے مقابلے میں بند باندھے گئے ہیں تاکہ امام کی زندگی کو کاؤنٹر کیا جائے. ساتویں امام, آٹھویں امام, آٹھویں امام کی ولی عہدی, امام کو بشمشیر زور لایا گیا, ولی عہدی زبردستی قبول کرائی گئی تلوار کی زور پر, اور پھر امام کی شہادت. 25 سال میں ہمارا نواں امام شہید. امام کو مدینے سے بلوایا گیا, کیا حالات تھے؟ امام ایک صحابی کے ساتھ, مدینے کی بات کر رہا ہوں میں سامرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, امام مدینے میں ہے, مدینے کی گلیوں میں امام ایک صحابی کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. حالات دیکھیں کیا ہیں. صحابی نے سوال کیا کسی امر کے بارے میں, مولا اس کا جواب دیجئے. مولا نے اطراف میں نگاہ ڈالی اور کہا کہ اس سوال کا جواب جو ہے یہاں ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ ہم شاہراہ سے گزر رہے ہیں, یہ جگہ انتہائی نامناسب ہے. مدینہ توجہ کیجئے گا, اور یہی وجہ ہے کہ امام کی زندگی کو, کیونکہ ان کو ہر آن اور ہر لمحہ یہ خدشہ تھا کہ امام کوئی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے, امام کوئی زیر زمین کوئی تحریک چلا رہا ہے, لہذا امام کو جتنا جلد ہو وہ بلایا جائے. جو مدینہ کا حاکم تھا اس نے خط لکھ کے روزانہ الٹی سیدھی خبریں جو ہے نا وہ بادشاہ کو بھیجا کرتا تھا متوکل کو, اور متوکل کے پاس جب خبر جاتی تھی تو امام اس کو خط لکھتے تو بتاتے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے. تو امام کو بھی اندازہ تھا کہ مدینہ کا جو حاکم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, لہذا متوکل نے دو کام کیے, امام کی توجہ کو بھی اپنی جانب مبذول کیا اور اس کو بھی معزول کر دیا, اس سے کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ کے خلاف توہین کر رہا تھا, اس کو ہٹا دیا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائیے اور میں آپ کی نزدیک سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے. اچھا, یہاں گفتگو روک کر ایک اور نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, لیکن یہاں پر تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ اذہان جو ہے واضح ہو سکے. یہ جو میں نے شروع میں ایک سوال اٹھایا کہ آئمہ کی حکمت عملی کیا تھی, دیکھیں ہر امام نے اپنے دور کے سیاسی حالات, جغرافی حالات, اجتماعی معاشرتی حالات کے مطابق جہاد کیا ہے. امام علی کا جہاد ایک وقت میں تلوار کے ساتھ ہے, ایک وقت میں جناب زہرا پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی جہاد ہے مولا علی کا. اپنے ہاتھوں سے جناب زہرا کو رات کی تاریخ میں دفنانا, یہ بھی جہاد علی مرتضیٰ کا. امام حسن ایک طرف معاویہ سے جنگ کر رہے ہیں, ایک طرف صلح کرتے ہوئے نظر آتے, یہ بھی جہاد ہے. امام حسین مدینے میں کھڑے کے خطبہ دے رہے ہیں, یہ بھی جہاد ہے. اور کربلا میں قتل اور شہید ہوتے, یہ بھی جہاد ہے. امام سجاد کبھی اسیر ہوتے, یہ بھی جہاد ہے. خطبہ دیتے, یہ بھی جہاد ہے. اور دعا کی کتاب کھول کر لوگوں کو آداب زندگی اور بندگی بتاتے, یہ بھی جہاد ہے. اسی طرح ہر امام نے اپنے دور میں در حقیقت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جہاد کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم امام سجاد سے یہ توقع کریں کہ مولا آپ بھی امام حسین کی طرح تلوار اٹھائیں, ہرگز نہیں, ابداً امام سجاد یہ کام نہیں کر سکتے. یہ جس طرح امیر المومنین نے تلوار اٹھا کے جہاد کے مارقین قاسطین ناقصین کے سامنے جنہوں نے بیعت توڑی اور جنہوں نے جو مولا علی کے خلاف بغاوت کی, امام حسن نے اس طریقے سے جہاد نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ حالات مختلف تھے. یہی صورتحال ائمہ تک جب پہنچی اور بقیہ ائمہ تک, وہاں پر امام علی رضی اللہ عنہ ایک نئے انداز سے در حقیقت اپنی نیٹ ورکنگ کرتے ہیں. دشمن آگاہ و بیدار تھا کہ 12 ان کے پاس سے آنے والا ہے, کیونکہ 10 آ گئے ہیں, 11 و 12 بہت قریب ہے منزل, ٹارگیٹ بہت قریب ہے, بہت جلدی اچیو کیا جا سکتا ہے. اسی لیے امام رضا کو بھی بلایا گیا مدینے سے, زبردستی کی ولی عہدی دی گئی. امام نہم کی زندگی 25 سال میں انہوں نے ختم کر دی, کیونکہ کاؤنٹ کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے, یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس جس کا رونا پوری دنیا رو رہی ہے, 1980 میں کتاب چھپتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ بایولوجیکل وار ہے جس کو بعد میں بھیجا جائے گا چائنا میں. آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ کارٹون جو بظاہر آج زبان زد خاص و عام ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک فرضی کارٹون کے تحت ایک ملک کے صدر کو وہ حرکات اور سکنات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جو آج بعینی ویسے ہی ہو رہی ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اقتصادی جنگ ہے، سافٹ وار ہے، توجہ کیجئے گا، جس کے تحت یہ پوری دنیا پر ایک روب جمانا چاہتے ہیں. کیونکہ جنگ جیتنے کے لیے دہشت ضروری ہے، وحشت ضروری ہے، اضطراب ضروری ہے، افراتفری ضروری ہے. پہلے زمانے میں اسلحے کے ذریعے سے دہشت اور وحشت بٹھائی جاتی تھی، آج کے زمانے میں میڈیا کے ذریعے سے، یہ میڈیا وار ہے. توجہ کیجئے گا، گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ایران سے دو افراد آئے اور دونوں جن کے بارے میں، ایک کے بارے میں ہے اور ایک کے بارے میں مشتبہ ہے کہ شبہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے پورا میڈیا چیخ رہا ہے کہ چین کے بعد جو دوسرا نمبر ہے وہ ایران کا ہے. لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے ایران نے ایجاد کیا ہو. توجہ کیجئے گا، میں نے ابھی کہا، پھر اعادہ کر رہا ہوں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، معذرت کے ساتھ انتہائی نازیب کلمات ادا کر رہا ہوں، شاید مناسب نہ ہو، لیکن دل چاہتا ہے اس سے بہتر تعبیر مجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہیں ملی. یہ بازار حسن کی وہ فاحشہ عورت ہے جو اپنی مادی منافع کے لیے ہر کس و ناکس سے رابطہ رشتہ جوڑ دیتی ہے. یہ اسی کرونا وائرس کا رونا رو کر امریکہ کے سامنے گدائی کریں گے، سعودی عرب کے سامنے جائیں گے، نہ جانے کس کس کے سامنے جائیں گے، یہ ڈبلیو ایچ او کے سامنے جائیں گے، کہیں گے دیکھو ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. دوسری طرف ایران پہ پابندی، ایران پہ پابندی، زیارت پہ پابندی، یہ بغض علی ہے ان کے دلوں کا در حقیقت جو نکل رہا ہے. لہذا ہمیں آگاہ ہوشیار ہونا چاہیے، احتیاطی تدابیر کریں، لیکن در حقیقت اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں میں بیٹھ جائیں. تو یہ جو روب و دبدبہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پریشان ہیں کہ 10 روپے کی چیز 400 روپے میں مل رہی ہے، 300 روپے کا جو ماسک کا ڈبا ہے وہ 1100 اور 1800 1500 میں مل رہا ہے. آپ توجہ کیجیے، کتنا خوف اس طرح پھیلایا انہوں نے. لہذا ضرورت اس امر کی، اور یہی وجہ ہے قوم اور مشہد کے حرم امام رضا علیہ السلام، حرم حضرت معصومہ کے متولیوں نے اعلان کیا ہے کہ اس تمام صورتحال میں حرم ایک دن کے لیے بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ ائمہ کے حرم اور امام زادوں کے حرم حرم نہیں ہیں، یہ دار الشفا ہیں کہ جہاں سے بیماریاں جاتی ہیں آتی نہیں ہیں. ہاں، احتیاطی تدابیر کیجئے، محافل منعقد کیجئے، مجالس میں جائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے احتیاطی تدابیر کرنے میں. بہرحال تو عرض کر رہا تھا کہ خوف و دہشت کی فضا تیار کی گئی آئمہ کے دور میں بھی. یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب سابقہ ہے، تسلسل ہے گزشتہ حکومتوں کی سیاستوں کا. تو امام کے دور میں بھی یہ سب تیار کیا گیا اور امام کو وہاں سے لایا گیا، چونکہ ان کا کام یہ تھا کہ اب 12واں بہت قریب ہے، لہٰذا اس کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹانا ہے. لہذا یہ سارا پلان جو کیا گیا ہے 12ویں امام تک. اب دیکھیے آپ، 7ویں امام سے لے کر یعنی 6ویں 5ویں امام نے اپنے زمانے میں نیٹ ورکنگ کی. نیٹ ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ وکالت کا شعبہ امام نے، تبلیغ دین کا شعبہ اپنے تربیت یافتہ فقہا اور علماء اور تربیت یافتہ شاگردوں کا شعبہ امام نے تیار کیا اور اس کو تمام بلاد اسلامی میں، تمام ممالک اسلامی میں پھیلا دیا کہ ان کے ذریعے سے امام مرتبط تھا. امام کو علم غیب نہیں تھا، تھا امام معصوم نہیں تھا، تھا امام جانب اللہ تھا، بالکل تھا. تو پھر امام یہ نیٹ ورکنگ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ امام اختیار نہیں رکھتا کہ علم غیب سے حکومت کرے. امام حسین چاہتے تو علم غیب سے کوفے کے حالات معلوم کر لیتے، حضرت مسلم کو نہ بھیجتے، لیکن امام نے علم غیب سے حکومت نہیں کی. امام نے ظاہری طور پر ایک انسانی تقاضوں کے مطابق حکومت کی ہے. آئمہ انسانی تقاضوں کے مطابق حکومت کرتے تھے، لہذا کیا ہوا، آئمہ نے اپنے شاگردوں کو، مبلغ دین، فقہ، مجتہدین کو بھیجا، جا کے جو ہے نیٹ ورکنگ کرو اور لوگوں میں ہمارا پیغام پہنچاؤ. اور یہی وجہ ہے کہ امام علی نقی کے زمانے میں قوم سے کچھ مال، جواہر اور خمس کی رقوم جو امام تک آئیں، تو ایک منزل تک آنے کے بعد امام نے ایک پیغامبر بھیجا، ایک میسنجر بھیجا اپنا، اور ان قافلے والوں سے جو قوم سے آئے تھے امام نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ابھی حالات جو ہے نامناسب ہیں. توجہ رکھیے گا، حالات نامناسب ہیں، اتنے سخت حالات امام کے دور میں. صقر ابن ابی دلف یہ دلف کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں جانا چاہتا تھا. تو امام گھر میں تھے، بظاہر آزاد تھے، لیکن امام نظر بند تھے، نظر بند تھے امام، اور بلکہ یہ نظر بندی گیارہویں امام کے دور میں اس حد تک تھی کہ امام کے گھر میں جاسوسوں کا آنا جانا تھا، خواتین جو انتہائی ماہر قسم کی جاسوس تھیں، جو چہرے کے رنگ دیکھ کر پہچان لیتی تھی کون سی عورت حاملہ ہے اور نہیں ہے، اور یہی وجہ مسلسل ایسے جاسوسوں کو اور ایسی خواتین کو بھیجا جاتا تھا کہ گیارہویں امام کی زوجہ یعنی بارہویں امام کی والدہ کہ جیسے ہی حاملہ ہو ویسے ہی امام کو قتل کر دیا جائے۔ اس حد تک یہ ان کی یوں کہوں کہ سی آئی ڈی اتنی تیز تھی، اتنی حد تک امام کے گھر میں آنا جانا تھا۔ سقر ابن ابی دلف کہتا ہے کہ میں جو باہر کا حصہ تھا وہاں دیکھا کچھ گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آیا ہوں، تو کہا کس کام کے لیے آئے ہو؟ اس نے نہیں بتایا، ڈر رہا تھا، یہ حالات ایسے تھے۔ اس نے کہا میں امر خیر کار نیک کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد جب کچھ لوگ کم ہو گئے پھر پوچھا کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا تم اپنے مولا سے ملنے آئے ہو؟ نگہبان نے پوچھا۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرا نگہبان تو خلیفہ ہے، خلیفہ وقت کو متوکل کو کہا۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے تم اپنے مولا کی خبر لینے آئے ہو، میں بھی تمہاری طرح مومن ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں، کچھ دیر رکو، یہ آدمی باہر چلا جائے، پھر میں تمہیں جو ہے وہ اجازت دیتا ہوں۔ سقر ابن ابی دلف کہتا ہے کہ میں اندر گیا اور دیکھا امام کے سامنے قبر کھدی ہوئی، وہاں پر امام اکثر عبادت کیا کرتے تھے۔ امام سے سلام دعا ہوئی اور کچھ دیر مکالمہ ہوا، سوال جواب ہوا، امام نے کہا آپ چلے جاؤ، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تم پہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، تمہیں کوئی آزار پہنچایا جا سکتا ہے، اذیت دی جا سکتی ہے، اس طریقے کے حالات تھے۔ لہذا عرض کر رہا تھا کہ ائمہ کی حکمت عملی کیا تھی۔ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام پانچویں امام نے یہ سارا نیٹ ورکنگ شروع کی کہ لوگوں کو تیار کیا جائے۔ امام مدینے میں ہے لیکن رسائی نہیں ہے، فزیکل رسائی نہیں ہے، جسمانی رسائی نہیں ہے، اب امام نے نیٹ ورکنگ کی ہے کہ اس طریقے سے۔ پھر ساتویں امام نے اپنے زمانے میں، میں کہا یہ خود ایک تحقیقی ایک بحث ہے پوری کہ ہر امام نے جو نیٹ ورکنگ کی ہے دشمن کے مقابلے میں، ایسا نہیں کہ امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، اگر امام کو قید کر دیا تو امام قید ہو گیا، امام کو اگر نظر بند کر دیا امام نظر بند ہو گیا، نہیں، اس عالم میں بھی امام جو ہے وہ اپنے کاموں کو الہی منصب کو انجام دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ جو میرے الفاظ میں تندی اور عجلت نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب کو ڈیلیور کر سکوں، اس لیے کہ یہ فکری اور علمی مجالس سننے کو نہیں ملتی ہیں، تاریخی مجالس سننے کو نہیں ملتی ہیں، اور آپ حضرات کا بھی مزاج مجھے پتا ایسا نہیں ہے کہ اتنی خوش مجالس کو سنیں، لیکن امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کا ایک حق یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ ایک گھنٹہ تو امام کی سیرت کو زندگی میں سال میں ایک دن تو جمع ہوں امام کی سیرت کے لیے کہ دیکھیں کہ امام نے کیا کیا۔ مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ساتویں امام یعنی پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام، ان سات ائمہ نے، توجہ رکھے گا، سات ائمہ نے بھرپور کوشش کی ہے تاکہ امت کو مرتبط رکھا جائے۔ اچھا، اب یہ زمانہ قریب آ رہا ہے غیبت، بارہویں امام کو غیبت میں جانا ہے، امام پر لازم و ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے سے آمادہ و تیار کرے، توجہ رکھیے گا، اس لیے دو غیبتیں رکھی گئی ہیں، غیبت صغرا، غیبت کبرا۔ غیبت صغرا جس میں چار نائب تھے امام کے، نومینیٹ کیا ہے، 1 2 3 4 فلا 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 فلا، یہ میرا نائب ہے، یہ جائے گا یہ بنے گا، یہ جائے گا یہ بنے گا، یہ جائے گا یہ بنے گا، ان سے مرتبط رہنا۔ اور پھر جب غیبت کبرا کا آغاز ہوا وہاں پہ امام نے نشانیت یہ ہے فقہا کی کہ یہ فقہا جن میں یہ نشانی ہے، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یعنی لوگوں کو آمادہ کیا کہ علماء سے مربوط رہے۔ انشاءاللہ بات آئے گی تو عرض کروں گا کہ امام کے اقدامات کیا کیا تھے، امام کس طریقے سے مربوط رکھنا چاہتے تھے، امام کی حکمت عملی کیا تھی کہ امام اس طریقے سے ان تمام ترین سخت ترین حالات میں بھی امام جو ہے اس کو قابل عمل بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ نیٹ ورکنگ کی گئی اور امام نے اس طریقے سے اپنا جال پھیلایا اور اپنا جو سلسلہ ہے وہ بھیجا۔ ایک اور واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے جو ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک اور علاقے سے کچھ خمس کا مال آیا، یہ وکلاء وہاں سے بھیجتے تھے، امام کو خبر کرتے تھے، امام اپنا قاصد بھیج کے اس کو لے لیتے تھے، ایک منزل پہ آ کے امام نے ان کو رکوا دیا، ایک رکا، ایک امام نے خط تحریر کیا اور کہا کہ اس کو ایک اونٹ پر بار کر دو اور اونٹ کو چھوڑ دو، اور انہوں نے بالکل ویسے ہی کیا، تمام مال و دولت، تمام پیسہ خمس کا جو تھا وہ سب اس اونٹ پہ بار کیا اور اس کو اس کی مہار اس کی گردن میں ڈال دی۔ اب وہ امام نے کس طریقے سے اس کو بلوایا یہ تاریخ میں نہیں لکھا ہے، وہ امام تک پہنچا. کچھ عرصے بعد یہی لوگ جنہوں نے یہ خمس کی رقوم بھیجی تھی یہ امام کی خدمت پہنچے. امام نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے جو مال بھیجا تھا وہ میرے پاس صحیح و سالم محفوظ ہے؟ انہوں نے کہا اچھا. امام نے پردہ ہٹایا اور دیکھا تو یہ تمہارا مال و دولت رکھا ہے. اس طریقے سے امام جو ہے وہ لوگوں کے اموال کی، خمس کی اور اس کی نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے تبلیغ دین میں مصروف تھا. اب آئیے خود امام کی سیرت. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب آہستہ آہستہ امام کو دور کیا جا رہا ہے. من مانے عقائد، توجہ رکھے گا، من مانے عقائد لوگوں کے اذہان میں ڈالے جا رہے ہیں. قرآن مخلوق ہے، حادث ہے، قدیم ہے، عقائدی شبہ. جبر و تفویض انسان مجبور ہے نہیں ہے. قضاء و قدر کے مسائل، خوب اس قسم کے انسان مجبور ہے، خدا کرواتا ہے، جو یزید کا یا جبریہ کا عقیدہ ہے، بھئی خدا نے کروایا، یزید نے قتل کر دیا، علم خدا میں تھا. اس قسم کے جو عقائد تھے وہ امام کے ذمہ. تفویض کا مسئلہ ہے کہ خدا ایک تھا، خدا نے دنیا بنائی، چاردہ معصومین کو سپرد کر دیا، تفویض کا مسئلہ آئمہ نے سختی سے نفی کی ہے. یا غلو اور غالیوں کا مسئلہ چھٹے امام کے دور سے شروع ہوا ہے اور گیارہویں امام کے دور تک یہ رہا، بعد میں بھی رہا اور ابھی بھی اس کی کچھ باقیات جو ہیں وہ شجر ملونہ کی موجود ہیں ہمارے یہاں بھی. بہرحال تو امام نے اس کا سختی سے مقابلہ کیا ہے. اس کے علاوہ مکتب آئمہ سے لوگوں کو جوڑنا، امام شناسی کی طرف دعوت دینا، آئمہ کی حقیقی شناخت کرنا، یہ وہ کام تھے جن کو امام علی نقی علیہ السلام انجام دینا چاہتے تھے اور دیتے رہے آخر وقت تک، اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتے رہے خود بنفس نفیس جب تک رابطہ رہا، اور جب رابطہ ٹوٹ گیا تو اپنے شاگردوں، فقہا اور اپنے وکیلوں کے ذریعے سے امام یہ کام کرواتے رہے. اب آئیے میں امام کے کچھ ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. ان کے پیچھے ایک فکر ہے، یعنی جو امام کہہ رہا ہے توجہ رکھے گا. اگر رسول اللہ ہادی اور رہنما ہے، یہ بھی ہادی اور رہنما ہے، اگر رسول اللہ من جانب اللہ ہے، علم لدنی رکھتا ہے، امام بھی من جانب علم لدنی رکھتا ہے. امام اگر رسول معصوم ہے تو امام بھی معصوم ہے. اگر رسول ہدایت کر رہا ہے یہ بھی ہدایت کر رہا ہے. اگر رسول وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کا تاج رسول کے سر پر ہے تو ہر امام کے سر پہ تاج رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کا خدا چاہتا ہے. چنانچہ کیا ہوا، اب جب امام بول رہا ہے یا امام سے سوال کیا جا رہا ہے اور امام ان گھتیوں کو سلجھا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے، یہ ایک وقت خود امام آبزرو کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، حالات کو دیکھ رہا ہے، اب امام خود بول رہا ہے، دونوں کے پیچھے ایک فکر کار فرمائے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے. پہلا مسئلہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ پرانا کیوں نہیں ہوتا. قرآن پرانا ہو گیا ہے، قرآن قدیمی ہو گیا ہے، اس قسم کی باتیں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کو عربی میں پڑھنے کی؟ خوب ہمیں کیا ضرورت ہے مثلا نماز کو عربی میں پڑھنے کی؟ ہم اردو میں پڑھیں گے مثلا، ہم عربی میں نہیں پڑھیں گے. اس کی ایک سادی سی مثال سمجھانے کے لیے نوجوان بچوں کو، حکمت اور بھی، فلسفے اور بھی ہیں، جس طرح پوری دنیا کی مختلف ممالک میں لینگویجز الگ ہوتی ہیں لیکن ایئرپورٹس پر، انٹرنیشنل ایئرپورٹس میں ایک ہی لینگویج ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایک ہی لینگویج ہوگی، آپ کی زبان کوئی بھی ہو لیکن آپ جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو آپ نے انگلش میں ٹاکنگ کرنی ہے، انگلش میں بات کرنی ہے، تاکہ ایک ہی کمیونیکیشن کا انداز رہے. اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی خطے کا بھی ہو، وہ جب میرے پاس آئے تو مجھ سے عربی زبان میں گفتگو کرے. چنانچہ اب یہ بحث ہو رہی ہے، اب امام سے پوچھتا ہے راوی، کہتا ہے کہ ان یعقوب ابن سکیت قال سألت أبا الحسن ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضا. یہ قرآن جتنا پڑھتے ہیں، جتنا اس کو نشر کیا جاتا ہے، جتنی تلاوت کی جاتی ہے، یہ پرانا نہیں ہوتا، یہ کوہنا نہیں ہوتا، یہ مسلسل نو بے نو ہوتا چلا جاتا ہے، نیا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی بشاشت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. امام کا جواب سنیے، اب آپ دیکھیں کون قرآن ناطق کیا کہہ رہا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لم یجعل ہو لزمان دون زمان ولی ناس دون ناس، خداوند عالم نے قرآن کو ایک زمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ایک زمانے کے لوگوں کے لیے پیدا نہیں کیا، کیوں؟ قرآن تمام زمانوں کے لیے ہے، جب زمانوں کے لیے ہے تو جتنا زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے قرآن کی جدیدیت میں، قرآن کی حقیقت و نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا جو قول ہے امام کا، اب دیکھیے چونکہ امام دسویں امام ہے، گیارہویں بارہویں امام، بیچ میں ایک امام کا فاصلہ ہے، بارہویں امام نے غیبت میں چلے جانا ہے پانچ سال کی عمر میں، عمر شریف میں امام غیبت میں چلے گئے، غیبت صغرا میں۔ اب امام کو کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے قوم کو، توجہ رکھیے گا کہ قوم مرتبط رہے علماء سے، فقہا سے، میرے شاگردوں سے، ہمارے تربیت یافتہ افراد سے، توجہ رکھیے گا۔ امام کہتے ہیں اذا قام القائم، جب ہمارا امام، ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ اب امام پہلے سے تیار کر رہے ہیں کہ جو ہمارا قائم ہوگا، جب ہمارا بارہواں بیٹا جو ہے دنیا میں آئے گا اور وہ دنیا میں قیام کر کے حکومت کرے گا، تو وہ کس علم کے مطابق حکومت کرے گا؟ اذا قام القائم یغزی بین الناس بعلم ہی، اپنے علم کے مطابق لوگوں کے درمیان حکومت کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا نہیں، مشورہ نہیں لے گا کہ آپ ہمیں بتا دیجئے، جیسے کہ لوگوں کا وقت گرا رہا ہے۔ خوب کا قضاء داود ولا یسلو البینہ، جس طرح حضرت داود لوگوں سے پوچھتے نہیں تھے، شاہد لے کے آتے تھے، شاہد گواہ لے آؤ، وٹنس لے آؤ، آئی وٹنس لے آؤ، میں اس کے خلاف نہیں، وہ اپنے علم کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے، گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے علم کے مطابق حکومت کریں گے، یعنی حقیقت حال سے آگاہ ہوں گے، انہیں کسی کی شاہد کی، کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پہلی چیز امام نے بیان کی کہ امام کا علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، امام کا علم جو ہے علم الہی ہوتا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہو گیا۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو میرے شیعوں، تم تیار ہو، ایک ایسے زمانہ آنے والا، یاتی علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ علماء آئیں گے روز قیامت، یعنی وہ افراد جو زمانے غیبت میں آئمہ کے ظاہری غیبت کے بعد جو قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کی سرپرستی کرتے ہیں، قوم کو راہ دکھاتے ہیں، وہ جب روز قیامت آئیں گے تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ آج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے علماء حقہ کے خلاف زبانیں کھولی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو دشمن کی جانب سے کیا گیا ہے، جس کی نفی کر رہا ہے ہمارا یہ امام۔ یا اچھی علماء و شیعتنا، روز قیامت ہمارے شیعہ علماء آئیں گے، کس عالم میں آئیں گے؟ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ امام کہہ رہے ہیں القوامون بضعفاء محبینا، جو ہمارے محبوں کو، جن کے جسم کمزور تھے، جن کی فکریں کمزور تھیں، جن کے عقائد کمزور تھے، جن کے نظریات کمزور تھے، ان کو سہارا دیتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے تھے، یہ فقہا روز قیامت آئیں گے۔ اور اہل ولایت نا، یہ ہماری ولایت کے اہل ہوں گے، وہ انوار و تستو من تیجانہم، ان کے عماموں سے، ان کے تاجوں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، یہ وہ افراد آئیں گے۔ امام کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے سامنے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک علماء سو ہوں گے، ایک درباری علماء ہوں گے، ایک سرکاری علماء ہوں گے، اور ایک حقیقی علماء ہوں گے۔ جو امام کی طرف بلائے، جو تعلیمات اہل بیت کی طرف بلائے، جو عمل کی طرف بلائے، جو حقیقی ولایت اہل بیت کی طرف بلائے، جو لوگوں کی مدد کرے، ان کے عقائد کی اصلاح کرے، وہ حقیقی عالم دین ہے۔ اور ایسا عالم دین جب روز قیامت جائے گا تو اس کے سر پہ ایک ایسا تاج ہوگا جس سے نور کی شعائیں ساتے ہو رہی ہوں گی۔ تیسرا نقطہ جو امام کی سیرت میں ملتا ہے کہ کس طرح امام اصلاح کر رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ دین سے دوری پیدا ہو رہی تھی۔ جو آج بیماری ہماری ہیں، بظاہر ہم دیندار ہیں لیکن حقیقت میں دیندار نہیں ہیں، دین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن روحی دین نہیں ہے۔ روحی دین کا پتہ چلتی ہے جب حرام چیز سامنے آتی ہے، توجہ رکھیے گا، تسبیح ہاتھ میں ہے، سر پر ٹوپی ہے، داڑھی بھی سجی ہے ماشاءاللہ سے، پانچ وقت کے نوازی بھی ہیں، بہت اچھا ہے۔ آئمہ نے کہا صرف نمازوں کو مت دیکھو، دیکھو سچا ہے، کھرا ہے، جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، امانت دیتا ہی نہیں دیتا، لڑائی تو نہیں کرواتا، بیج مالوں کا کردار تو ادا نہیں کرتا، سلو صفائی کرنے والا ہے، ولایت پہ قائم ہے، علماء کا احترام کرتا ہے، یہ سارے آئمہ نے بتایا، توجہ رکھیے گا۔ ہم تسبیح کو دیکھ کے معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کہتے ہو یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے ولائی ہیں، یہ بڑے عزادار ہیں، بڑے فلائیں ہیں، بڑے فلائیں، نہیں، آئمہ نے کہا دین دیکھو، دین حقیقی دین دیکھو کہ واقعی دین پہ ہے یا نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں علیکم بالورا، تقویٰ کی حفاظت تم پہ لازم ہے، اپنے شیعوں سے کہہ رہے ہیں، کون دسواں امام، بیچ میں ایک امام کا فاصلہ ہے، امام کے اقوال صرف اس زمانے کے امام شیعوں کے لیے نہیں ہیں، امام کے اقوال قیامت تک آنے والے شیعوں کے لیے، امام کہہ رہے ہیں علیکم بالورا، تم پر تقویٰ کی حفاظت لازمی ہے، فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي لُلَازِمُهُ، یہی وہ دین ہے جس کو ہم تم سے چاہتے ہیں، اور ہم ہی نے اس کو، اسی دین کو اختیار کیا ہوا ہے، تقویٰ کے ذریعے سے، حلال و حرام کے ذریعے سے۔ آ جاتے کہ سید طرفین بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، حدیث کے ساتھ ہوگی، اگر مولانا نہیں پڑھی لڑ جائیں گے، جھگڑ جائیں گے، مولانا حدیث کے ساتھ، اور حدیث کے ساتھ کے بعد گانا ڈانس، جی مس گیدرنگ، سید زادی کو ہاف آسین کھلا گلا زینت و آرائش میں، سید زادی انڈین گانوں پر، میوزک پر جو ہے وہ نامروں کے درمیان چل کے آ رہی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ مولانا شادی ہو رہی ہے، کوئی مجلس سے زیادہ تھوڑی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خدا شادیوں میں، خوشیوں میں، مسرتوں میں ہمارا امتحان نہیں لیتا، غموں میں امتحان لیتا ہے، یہ وجہ ہے غموں میں تو اللہ کو، اہل بیت کو فریادی ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن شادیوں میں اور خوشیوں میں اور مسرتوں میں آپ ایسے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہی چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے دی ہے، حدیثی تو ہوگی، اس کے بعد جو ہے حدیثی کے بعد اب ہمارا فنکشن شروع ہوگا۔ ایسے ہی ہوا ہمارے محلے میں کہ جناب نیو رضویہ میں تلاوت ہوئی، حدیث قصہ ہوئی، پھر وہ ہوا، اس کے بعد جو ہے جو انڈین گانے شروع ہو گئے، ماشاءاللہ کیا برکت ہو رہی ہے حدیث قصہ سے، کس برکت کو چاہ رہے ہیں ہم؟ امام کہہ رہے ہیں علیکم بالورا، تقویٰ، حلال حرام کی پابندی کرو، آنکھیں، کان، زبان، آنکھ، ناک، فک، قلب، حلال حرام کو پہچانے، پیٹ میں حرام نہ ہو۔ خود امام کا قول ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، امام نے فرمایا ان الحرام لا یمنا، نمو نہیں ہوتی، بڑھتا نہیں ہے، بڑھے گا نہیں، وَإِنَّمَا لَا يُبَارَكْ فِي، اور بڑھ بھی جائے حرام مال، برکت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں برکت کیوں نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، مکان اپنا ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اعصابی بیماریاں ہیں، امام نے کہا بڑھ بھی جائے برکت نہیں ہے، خرچ کرو گے اجر نہیں ملے گا، اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، جب تک اولاد تمہارا حرام مال استعمال کرتی رہے گی، کوڑے بن کر تمہاری قبر میں تمہارے لگائے جاتے رہیں گے۔ حلال و حرام، امام کہہ رہے ہیں علیکم بالورا، حلال و حرام کی پابندی کرو، فإنه الدین الذی نلازمہ، یہ دین ہے جو ہم تم سے چاہتے ہیں، ہم اسی دین کی پیروی کرتے ہیں، وندین اللہ تعالی بہی، اور ہم اللہ کی قربت اسی دین کے ذریعے سے چاہتے ہیں، اور پھر فرمایا نریدو ممن یوالینا لا تتبعونا بالشفاء، دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم عمل نہ کرو اور پھر شفاعت کا رٹا لگا کر ہماری زندگی دوبر کر دو۔ لا تتبعونا، لا تتبعونا یعنی ہمیں اذیت میں مبتلا مت کرو، جب عمل تمہارے ساتھ نہ ہو، جب کردار تمہارے ساتھ نہ ہو، جب تقویٰ تمہارے ساتھ نہ ہو، جب ہماری در حقیقت ولایت کا پاس تم نہ رکھ رہے ہو، تو پھر ہم سے شفاعت کی امید نہ رکھنا۔ اس طریقے سے امام جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے عقائد کی اصلاح کرے، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ طے کر رہا ہے امام، اور امام چاہ رہے جتنا ہو سکے، بہت ساری چیزیں تھیں میں اس سے سروے نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے نکات چاہتا تھا لیکن وقت تقریباً پورا ہو گیا، اور اب مزید گنجائش نہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ صرف تین نکات تیزی کے ساتھ عرض کر کے ایک ایک جملے میں عرض کروں، امام نے تین بڑے کام کیے ہیں۔ پہلا کام جو امام نے کیا ہے، آل اور عوام کا رابطہ قریب کر دیا۔ امام چاہ رہا ہے کہ جو شیعہ ہیں وہ آل سے قریب ہوں، آل اور عوام کا رابطہ جتنا نزدیک ہوگا عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام کے لیے تو ہے ہی ہے، امام تو ہر حالت میں کامیاب ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو ٹرین کے ڈبے ہوتے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، جن تو پہنچ ہی جائے گا، ہمیں در حقیقت امام کی پیروی کرنی ہے۔ امام تو ہے، جنت اس کی میراث ہے، جنت تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو پہلا کام یہ کیا، اب دیکھیں امام کیسے کہے اس چیز کو کہ آل و عوام سے۔ اب امام اگر یہ کہے ممبر پہ کھڑو کہ اے لوگوں سنو میری بات، دیکھو میرے جانے کے بعد آل محمد سے رابطہ برقرار کرنا، وہیں امام کی ہتھکڑی لگ جائے گی، امام کو نظر بند کر دیا جائے گا۔ کیسے امام کہے گا؟ امام آئے گا، نماز پڑھائے گا، نماز پڑھنے میں ہاتھ اٹھائے گا اور دعا کرے گا۔ جو عقل مند ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا امام کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں دعاؤں میں بڑے بڑے میسیجز موجود ہیں، بڑے بڑے میسیجز موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، کورس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سریع رضا، یا سریع رضا ہو رہا ہے، کتاب بند، دعائے کمل بند، ختم۔ کیا ملا، کیا سمجھے، کیا پڑھے؟ انی اشم عند کے رایتن طیبت کان رایت جد رسول اللہ، حدیث بڑی، کتاب بند، زندگی بند، ہدایت بند۔ کیا سمجھے، کیا پڑھا، کیا سنا، کیا ثواب ملے، کچھ نہیں پتہ۔ بڑے بڑے میسیجز امام نے دیے ہیں عزیزان گرامی۔ امام کیسے کرے گا؟ امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ جو عقل مند ہوگا سمجھ جائے گا امام کیا کہہ رہا ہے۔ اب امام کہے اللہم فصل علی محمد و آلہ، خدا بندہ درود بھیج محمد اور ان کے آل پر، ولا تقطع بینی و بینہم فی الدنیا والآخرہ۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو آل سے ایسے رابطہ برقرار کرو۔ امام اپنے لیے نہیں کہہ رہے، امام تو خود آل میں سے ہے۔ امام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ کہو خود بندہ میرے اور آل محمد کے درمیان دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے جدائی نہ ہو۔ لا تقطع بینی وبینہم فی الدنیا والآخرہ، تم اس قابل بنو کہ امام کے قریب آ سکو۔ اور امام اور کیسے بتائے؟ میں نے کہا دوسرا انداز نہیں امام کا، امام کے دوسرے سٹیج نہیں کہ جہاں کے بیان کر سکے۔ یہی دعا، یہی نماز ہے، یہی مناجات ہے، یہی وکیل ہے، یہی علماء انہی کے ذریعے سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وجعل عملی بہم متقبلا، اور میرے عمل کو اہل بیت کے صدقے قبول فرما لے۔ یعنی تمہارا عمل قبول ہوگا اس وقت جب ولایت کے تابع ہوگا۔ اب اتنا بڑا مسئلہ امام کیسے بتا، دعا میں بیان کر دیا۔ اب ہم اس کو فریم کرا کے لگا لیں گے، چومیں گے، چاٹیں گے، دھو کے پئیں گے اور عمل کچھ نہیں ہوگا ہمارا، عزیزان کریم یاد رکھے گا۔ دوسری چیز، امام کا مقام بتایا، امام کیا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، امامت کے بارے میں غلو تھا، یا امام کو خدا کہہ رہے تھے یا امام کو نبی کہہ رہے تھے۔ امام آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ امام خدا ہے نہ امام نبی ہے، امام امام ہے، جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ خدا کے بعد رسول کا درجہ، رسول کے بعد ولایت کا درجہ ہے۔ اب امام کیسے بتائے؟ اب دیکھیے، اب امام نے ایک منشور دیا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا ہے امامت کا، کہ امامت کو جاننا چاہتے ہو، مولوی، ملا، شاعر، ذاکر، ان چاروں سے مت لینا۔ امام کو امام کے کلام کی روشنی میں سمجھو۔ زیارت جامع کبیرہ اٹھائیے، میری خواہش ہے۔ علامہ رضی جعفر صاحب نے اس کا بہترین ترجمہ کیا ہے، اردو میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کتابیں میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ عہد کیجئے کہ اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں گے، کم سے کم۔ بہترین زیارت ہے کہ جس میں میسیجز موجود ہیں ہزاروں۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں امام کا، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المطیعون المصطفون المطیعون للہ۔ کچھ 10-12 سے بعد امام یہ بیان کر رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، امام خود گواہی دے رہا ہے بقیہ ائمہ کے لیے اور آنے والے، انکم الائمۃ الراشدون، آپ رشد اور ہدایت دینے والے ہیں، المہدیون، آپ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، المعصومون، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ کی طرف سے معصوم بنا کے بھیجے گئے ہیں، المکرمون، لوگوں کی وجہ سے عزت نہیں ملی، خدا نے آپ کو صاحبان عزت بنا کے بھیجا ہے، المقربون، مقربون نہیں ہے، مقربون، جنہیں خدا نے اپنے لیے چن لیا ہے، المتقون، جو اہل تقویٰ ہیں، الصادقون، جس کے لیے قرآن میں کہا کونوا مع الصادقین، المستوفون، یہ وہ ہیں جن کو خدا نے استعفیٰ قرار دیا ہے، المطیعون للہ، امام نے کہا، اور یہ وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تشیع بہت زیادہ اختلافات موجود تھے، عقائدی طور پر بہت زیادہ کمزور کیا جا رہا تھا، امام کو جب جہاں جتنا موقع ملا امام نے بیان کیا۔ اور آخری نقطہ اور جملہ عرض کروں، آپ کی زحمت کو تمام کروں، فصل الخطاب لدیکم، فرمایا کہ مکتب اہل بیت سے جڑے رہے۔ فصل الخطاب یعنی آخری حرف آخر اگر کوئی اس دنیا میں کہے گا تو وہ امام ہوگا۔ فصل الخطاب علیکم، فصل یعنی کھولنے والا، مسائل کو کھول کر ان کو حل و فصل کرنے والا، ان کو مقصد تک پہنچانے والا، اس کا خطاب کس کے پاس ہے؟ وہ امام معصوم کے پاس ہے. اور فرمایا و آیات اللہ لدیکم, اللہ کی نشانی آپ کے پاس ہے, امرہ الیکم, اس خدا کا امر جو ہے اس وقت وہ آپ کے پاس ہے, ہر زمانے کے امام کے پاس. اس طریقے سے امام جو ہے وہ مکتب تشیع کی بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے. اور یہاں پہ صرف امام کا ایک واقعہ ذکر کرو, امام کی علمی فضیلت کا. متوکل بیمار ہوا, اس نے نظر کی کہ میں کثیر مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. چنانچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ صحت یاب ہو گیا. اس نے جو درباری علماء تھے ان سب کو بلایا اور کہا کہ بتائیے کہ میں کتنا مال خرچ کروں کہ یہ کثیر کا مزداق بن جائے. کسی نے کہا اتنے, کسی نے کہا اتنے, کسی نے کہا اتنے. امام کی خدمت میں وہ مطمئن نہیں ہوا. اس نے امام کی خدمت میں, اسے پتہ تھا کہ بہرحال دشمن تو تھا امام کا, لیکن پتہ تھا علم ان کے پاس ہے. امام کی خدمت میں خط لکھا اور کہا کہ آپ بتائیے کہ میں کتنا مال خرچ کروں, کتنے درہم دوں کہ یہ کثیر کا مزاق بڑھے. امام نے کہا 83 درہم دو, 83. اس نے پوچھا کیوں, کیونکہ کہا کہ وجہ کیا ہے, علت کیا ہے. امام نے کہا قرآن کی آیت, خدا نے اپنے محمد اپنے حبیب سے کہا کہ ہم نے مواطن کثیرہ میں آپ کی مدد کی ہے, کثیر مقامات پہ آپ کی مدد کی ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ کثیر مقامات یعنی رسول اللہ نے 83 جنگیں لڑی ہیں. رسول اللہ نے 83 جنگیں لگی. رسول کے علم کو امام ہی جان سکتا ہے. لہٰذا امام نے کہا کہ یہ ہم مالک عزیز سے مراد یہ کہ تو راہ خدا میں 83 درہم دے. بلکہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر. اور یہی وجہ ایک دفعہ اس نے امام پر روب جمانے کے لیے دنیا بھر سے مختلف شعر جمع کیے, اور اس نے امام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آل محمد کا گوشت جو ہے وہ جانور پہ حرام ہوتا ہے. امام نے کہا ایسے ہی ہے. اس نے کہا یہ جناب ایسے ہی بات کہہ رہے ہوں گے ہواؤں میں. انہوں نے کہا ذرا آئیے. امام نے کہا چلو. اور اس اکھاڑے میں کہ جہاں پر شیر موجود تھے امام کو جا کے کھڑا کر دیا اور دروازے کھول دیے. جتنے بھی شیر تو دوڑتے ہوئے آئے اور وہ سر امام کے قدموں پہ سر رکھ کر امام کے قدموں کو چاٹنے لگے. یہ امام کا معجزہ ہے. اور بہت سارے معجزے ہیں امام کے. عالی شان محل تعمیر کیا اس نے, اور یہ کہا کہ جب امام آئے تو جتنا ساز و سامان جنگی ہے سب کو شو کرنا, سب کو ظاہر کرنا, جتنے موسیقی ہے جنگ کی, طبل وغیرہ سب کو بجانا کہ ایک ہیبت طاری ہو امام پر اور امام کی تذلیل ہو, امام اپنے آپ کو حقیر محسوس کریں, چھوٹا محسوس کریں. یہی ہوا. امام کو بلایا گیا, اس نے اشارہ کیا, طبل بجنے لگے, اصلی کی نمائش ہونے لگی, گاڈ آف آنر ہونے لگا, پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا. امام پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. جب دیکھا کہ امام جو ہے معروف نہیں ہو رہے تو امام نے ایک دفعہ اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا. ہاتھ کا اشارہ کرنا تھا, ایک دم متوکل کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. دیکھا زمین سے آسمان تک فضا جو ہے وہ فرشتوں سے بھری ہوئی ہے, فرشتوں کے ہاتھ میں گرز ہیں, گرز میں آگ جل رہی ہے. ایک دفعہ ہیبت طاری ہوئی. امام نے کہا تو مجھے معروف کرنا چاہتا تھا, یہ ہے میری طاقت جس کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن امام نے کبھی اس غیبی طاقت کو استعمال نہیں کیا. بس اذان گرامی, یہ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی ہے. کم سے کم جو ہے اس سے زیادہ حق بنتا ہے امام کا کہ زندگی کے بارے میں جانے, آئمہ کی حکمت عملی کے بارے میں جانے. اور یہ وجہ امام کو جب جہاں جتنا موقع ملے امام نے ہدایت کی ہے. میں نے بتایا کہ امام کو سامرہ لایا گیا ہے, چھاؤنی میں لایا گیا ہے, اور یہاں پہ نظر بند رکھا گیا. اور نظر بند بھی اس طرح کہ بظاہر آپ آزاد ہیں لیکن ہر آئے دن جو ہے وہ آپ کو تنگ کیا جاتا ہے, دربار بلایا جاتا ہے, چھاپے مارے جاتے ہیں. عزیزانِ گرامی, اس طریقے سے ایک دفعہ امام کو رات کی تاریکی میں بلایا گیا اور کہا کہ جتنے بھائی جو بھی امام کو گرفتار کرنے جائے سب گھوڑوں پہ جائیں گے اور بہترین اسلحہ بہترین کپڑے پہن کے جائیں گے. امام کی تحقیر ہوتا گیا. امام کو پیدل لے کر آنا اور دربار میں لے کے مت آنا, دربار سے پہلے جو ورودی وہاں بٹھا دینا, جب میں اذن جب لے کر آنا. کیا ہوا, امام کو لے کر آئے اور امام سر جھکا کے چلتے رہے. ورودی میں لا کر امام کو برآمدے میں لا کر بٹھا دیا. اب امام سر جھکائے بیٹھے ہیں, رات کی تاریکی, اور اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو تھا تو متوکل کے فوج کا لیکن امام سے تھوڑی محبت کرتا تھا. یا ابن رسول اللہ معاف کیجیے گا, آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. امام نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد امام نے کہا فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام فانہ وعد غیر مکذوب. سورہ ہود کی آیت پڑھی، حضرت صالح کے واقعے سے امام نے استناد کر کے آیت پڑھی. واقعہ کیا تھا کہ حضرت قوم کی، حضرت صالح کی اونٹنی نے جو ہے کہا کہ اونٹنی نے جو دودھ دے گی ہمیں، ناقت اللہ آ گئی، کہا کہ اس کو ذبح نہیں کرنا. کیا ذبح کر دیا؟ جب ذبح کر دیا حضرت صالح نے کیا کہا؟ جب ذبح کر دی کہا کہ دیکھو اب تم 3 دن تک انتظار کرو، 3 دن کے بعد جو ہے خدا کا وعدہ سچا ہونے والا عذاب آئے گا. امام نے یہی آیت اس فوجی کے سامنے پڑھی، اس نے کہا کہ پتہ نہیں امام نے کوئی آیت پڑھی ہوگی. اگلے دن یہ کسی اپنے شیعہ دوست کے پاس گیا جو امام سے قریب تھا، اس نے جا کے کہا کل یہ واقعہ پیش آیا اور امام کو زبردستی جو ہے نا گھر سے اٹھا کے لے جائے گا اس حالت میں تاکہ امام کی تاخیر ہو، اور جب میں امام سے ملا میں نے سوری کی ان سے اس غائی کی، تو امام نے یہ آیت پڑھی. یہ شیعہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، کہیں گے تو نے خود سنا ہے؟ کہا میں نے اپنے کانوں تو خود سنا ہے، امام نے اپنے لبوں سے پڑھی ہے یہ آیت. اب اس کی حیرت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس نے کہا امام نے آیت خود پڑھی ہے، میں نے خود سنا ہے. امام نے کون سی آیت پڑھی؟ کہا سورہ مثلا ہود کی فلاں آیت نمبر کی آیت. کیا تھی؟ کہ 3 دن تک تم جو ہے وہ صبر کرو، اپنے گھروں میں رہو، کل تمتو کھاؤ پیو عیش کرو، 3 دن کے بعد خدا کا سچا وعدہ آنے والا ہے. کہا کہ اگر متوکل سے کوئی حساب کتاب جا کے پورا کر لے، 3 دن کے بعد متوکل نہیں رہے گا، امام نے پیشگوئی کر دی ہے. آپ یقین کیجیے کہ بھاگا دوڑا گیا متوکل سے، اپنا حساب کتاب تصویر کیا اس نے، 3 دن کے بعد متوکل مر گیا. امام اس طریقے سے بعض اوقات متوجہ کرتا ہے. بس آپ کی زحمت تمام کی میں نے، امام کی مجلس بھی ہے، کچھ مصائب امام کے پڑھوں گا، کچھ واقعہ کربلا سے متعلق کروں گا تاکہ خانوادے کے لیے تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے. معمولاً میں مجلس اصحاب ثواب میں ان موضوعات کو، علمی تاریخی موضوعات کو لے کے نہیں آتا ہوں، چونکہ امام کا حق اس جوان سے زیادہ ہماری گردنوں پر، اس لیے چاہ کہ امام کی سیرت سے متعلق کچھ نکات کو جو اپنی کم علمی کے تحت میں نے سمجھا کہ بیان کیا جانا چاہیے بیان کرا. لہذا اہل خانہ سے تعزیت کہ وہ حق ادا نہیں ہو سکا جو مجلس اصحاب ثواب کا ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ امام کی اس مجلس اعضاء سے اس نوجوان کو جو ثواب اور اصحاب ثواب ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا انشاءاللہ. رات کی تاریکی میں ایک دفعہ امام کے گھر چھاپہ مارا، امام سے کہیں بدتمیزی کرتے ہیں، کہیں جسارت کرتے ہیں، کہیں بستر کھینچا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہیں جو ہے امام کے نیچے سے مصلی کو کھینچا جاتا ہے، کبھی امام کو دربار بلا کے شراب پلائی جاتی ہے. میں آپ کی خدمت کروں، مولا آپ تو مرد ذات ہیں نا، مردوں کا جگر بڑا ہوتا ہے، صبر کر لیتے ہیں، مولا سے برداشت نہیں ہوا، شرابی کا دربار مولا سے برداشت نہیں ہوا. کہا کہ میرا گوشت پوست شراب سے نہیں ہے، اسے ہٹا دیں یہاں سے. میں کو مولا ارے جب آپ کی حالت ہے امام ہو کر، ذرا یزید کے دربار آ جانا جہاں بنت علی شرابیوں کے دربار میں کھڑی ہے. وہ دیکھتی جاتی ہے کہ شرابی شراب پیتا جا رہا ہے اور شراب کو سر حسین کے تشت میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. عزت نگرامی امام کے گھر میں چھاپا مارا گیا، امام کو در حقیقت بے دخل کیا. امام نے کہا رک جاؤ سپاہیوں، دیکھو میرے گھر میں سید زادیاں ہیں، میں ان کو ایک طرف کر دوں پھر مجھے لے کے چلے جانا. امام کو اتنی مہلت مل گئی، سید زادیوں کو پر میں کر دیا، دوسرے کمرے میں حجرے میں کر دیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہ مولا خوش نصیب ہو، سید زادیوں کی چادر کا ناموس کا حق ادا کر دیا، مگر مولا ذرا کربلا آ جانا. ہائے شام غریبہ، ہائے اثر عاشورہ، ارے اب سروں سے چادروں کو چھینا جا رہا تھا، ارے جب قزاق لوٹ رہے تھے، ارے کوئی تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا تھا، کوئی خیام کو جلا رہا تھا. اج رکھو مل اللہ، بس عزادارو ایک دفعہ 11 امام پہنچے بابا کی میت پر، ایک دفعہ اپنے غریبا کو چاک کر دیا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ چاک کیوں کیا ہے؟ کہا کہ ایک نبی کی سنت ہے، ارے نبی نے دوسرے نبی کے غم میں اپنے غریبا کو چاک کیا. عزیزان گرامی، امام کو غسل کفن دینے کے بعد میرے 11 امام نے امام کو اسی حجرے میں دفنایا ہے. عزیزان گرامی، تاریخ آئمہ میں 3 جنازے ایسے ملتے ہیں جو جہاں پر انتقال ہوا ہے ان کو وہیں دفنایا گیا ہے. پہلا جنازہ کس کا ہے؟ مادر حسنین کا ہے، ارے جس کی شہادت ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق علی مرتضیٰ نے حجرے میں دفنایا، جنازہ اٹھ نہ سکا. ارے دوسرا جنازہ کس کا ہے؟ وہ میرے 10 میرے 11 10 امام کا ہے، ارے جہاں پر
شہادت ہوئی ہے، گیارہویں امام نے وہیں پہ دفنایا ہے، اور وہ ایک اور جنازہ جس کو سن کے تم بہت رو گے عزیزان گرامی، ارے وہ زندان شام کا جنازہ، ارے سید سجاد نے لحد تاریکی میں کھو دی، اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو دفنایا۔ ہاں ایک جوان سال کی میت ہے، چاہتا ہوں علی اکبر کے بھی مصائب پڑھوں۔ علی اکبر کو جب رخصت کیا حسین نے، ایک دفعہ علی اکبر کے قد رعنا پر ایک نگاہ ڈالی، نظر آئسا ایک مایوسانہ نگاہ، باپ اور بیٹے گلے لگ کے روتے ہیں۔ علی اکبر کو رخصت کیا، گھوڑے پہ بٹھایا، جاؤ بیٹا علی اکبر۔ میں رخصتی کا حال نہیں پڑھا، مختصر کر رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، علی اکبر نے محسوس کیا جیسے کوئی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے سرزمین کربلا پر اپنے پیروں کو رگڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ارے حسین میں اتنی طاقت نہیں اپنے قدموں کو اٹھا سکے۔ علی اکبر لوٹ کر واپس آئے، بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی، اب میرے پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ایک دفعہ عجیب جملہ کہا حسین نے، کہا بیٹا تیرا بھی کوئی کڑیل جبا ہوتا اور تجھ سے موت کی طلب کرتا، میں تجھ سے پوچھتا جواب بیٹے کو رخصت کرنا بوڑھے باپ کے لیے کتنا سخت۔ بس عزادارو، بس علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں، ایک دفعہ سہارا دیا زلجنا نے، زلجنا سے کہا مجھے بابا کے پاس لے چل، تلوار چھٹ چکی ہے۔ بنی ہاشم کا یہ شہزادہ جہاں سے گزرتا تھا تیر و تبر کی بارش ہوتی تھی، قتل ہو اربا اربا، زندگی میں بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بس ایک دفعہ گھوڑے سے گرا، بابا کو آواز دی، بابا میرا آخری سلام لے لو۔ حسین دوڑے مگر حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، کہتے جاتے ہیں بیٹا علی اکبر بابا کو نظر نہیں آتا، ارے بابا کو آواز دو تاکہ تیرے لاشے پہ پہنچے۔ روایت کہتی ہے علی اکبر کی شہادت اتنی شاخ تھی کہ حسین اگر پہنچ جاتے تو روح پرواز کر جاتی۔ ارے زینب نے چادر ڈالی، مدافع امامت کی بیٹی، ایک دفعہ زینب دوڑ کر سید سجاد کے لاشے پہ گرایا، حسین سے پہلے پہنچی، حسین نے دیکھا بہن زینب خیام میں جائیے، ابھی شام غریبہ نہیں آئی۔ بس عزادارو، بیٹے کا جنازہ سامنے ہے، جا بلا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ ہے، ایک دفعہ پوچھا بیٹا سینے پہ کوئی تکلیف ہے؟ یہ بھی اپنی دادی فاطمہ زہرا کی طرح اپنے درد کو نہیں بتا رہا۔ حسین نے ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا، دیکھا برچی کا ٹوٹا ہوا پھل۔ بس ایک دفعہ مقتل کی جانب نگاہ کی، علی کو پکارا، مولا علی آئیے، ایک ہاتھ سینے پر، ایک ہاتھ برچی کے پھل پر، ایک زانو علی اکبر کے سینے پر، ایک زانو سرزمین کربلا پر، ایک دفعہ برچی کا پھل حسین نکالنا چاہتے ہیں۔ ارے پھل تو باہر آیا مگر علی اکبر کا کلیجہ
لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قلبي انقلب بار الہ۔
مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو نورانی فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، بار الہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ہمیں امام علی نقی کے حقیقی شیعوں میں سے قرار دے، ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمن دین و پاکستان و عزاداری اور آئمہ کے حرم کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد پہ ہو، آخرت میں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ماتم حسین۔